اور 1000 رکعت نفل پڑھنا ہماری ہمت اور قوت کے لیے بہت مشکل ہے. لہذا دین سیکھنا یہ ایسی عبادت ہے کہ جس میں اتنا عظیم و شان اجر مل رہا ہے. کچھ سنت کا مذاکرہ کرتے ہیں تاکہ ایک ایک سنت پر ایک ایک مسئلہ کہنے اور سننے سے ہماری جانوں کو یہ قرب اور یہ ثواب نصیب ہو جائے. تو جب سو کر اٹھتا ہے تو سو کر اٹھنے کی سنت سب سے پہلی یہ ہے کہ اپنے ہتھیلیوں کو آنکھوں پہ ملے اور پورے چہرے کو ہاتھوں کو پورے چہرے پر ملنا یہ سنت ہے. ہتھیلیوں سے آنکھوں کو ملے پھر پورے چہرے پر ملنا یہ سنت ہے. دعا پڑھے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور, اس دعا کو پڑھے. اس کے بعد ہاتھ دھونا, دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ سونا دھونا یہ سنت ہے, اور ہاتھ دھونے کے ساتھ کلی بھی کرے اور مسواک کرے یہ بھی سنت ہے. اور عرض کیا تھا کہ بیت الخلاء جانے کی سنت کہ ننگے سر نہ جائے بیت الخلاء, اور پہلے اپنا الٹا پاؤں داخل کرے, اس سے پہلے دعا پڑھے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بکا من الخبص والخبائث. اور پھر جب بیت الخلاء میں جائے تو اپنے ستر کو بقدر ضرورت کھولے, اپنے ستر کو بقدر ضرورت کھولے, اور چھینٹوں سے احتیاط کرے. بائیں ہاتھ سے استنجا کرنا یہ سنت ہے, الٹے ہاتھ سے استنجا کرے. پھر اس کے بعد جب باہر نکلے تو سیدھا پاؤں پہلے نکالے, داخل ہوتے وقت الٹا پاؤں تھا, باہر نکلتے وقت سیدھا پاؤں, پھر دعا پڑھے غفرانک. یہ یاد ہو تو اتنا ہی تو آسان ہے, یا یہ بھی یاد کر لے غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی, اس دعا کو یاد کر لے. اور پھر اس کے بعد وضو. اب وضو کرنے کی سنت یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوئے 3 مرتبہ گٹوں تک, اور اس کے بعد کلی کے ساتھ مسواک بھی سنت ہے. مسواک کی سنت میرے دوستو یہ وہ عظیم الشان سنت ہے کہ اس سنت پر عمل کی برکت سے نماز کا ثواب 70 نمازوں سے زیادہ بڑھ جاتا ہے. صلاۃ بالسواک افضل من 70 صلوات, یعنی نماز مسواک والی جو نماز ہے اس نماز کا ثواب 70 نمازوں سے زیادہ ملتا ہے. اب بتائیے ایک چھوٹا سا عمل ہے, کتنا سستا اور کتنا بظاہر چھوٹا سا عمل, لیکن اس کی برکت کیا ہے کہ ہماری نمازوں کا ثواب 70 نمازوں سے زیادہ بڑھ رہا ہے, ایک بات. اور پھر دوسری بات یہ مسواک کی جو سنت ہے, علامہ شامی ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فإن سنۃ السواک تذکر کلمۃ الشہادۃ عند الموت, مسواک کی جو سنت ہے موت کے وقت میں کلمہ شہادت کو یاد کراتی ہے. لہذا مسواک کی سنت اس کی عادت ڈالے, سستی کتنی کئی دن چلتی ہے لیکن اس کا اہتمام کرے. پھر ناک میں 3 مرتبہ پانی ڈالنا, سیدھے ہاتھ سے ڈالے الٹے ہاتھ سے ناک کو سن کے اور صاف کرنا, چہرے کو دھونا, چہرے کو دھونے میں اس چیز کا خیال کرے کہ اس جگہ سے لے کر یہ جو بال کی جہاں تک پیشانی پر جو بال کی حد ہے اس یہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک, اور اسی طرح سے یہ جو کان کی لو ہے اس سیدھے ہاتھ کی سیدھی طرف کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک, جو بعض مرتبہ دھوتے تو یہ جگہ خشک رہ جاتی ہے کان کے لو کے قریب, تو میرے دوست یہ فرض چھوٹ جائے گا. اس لیے اہتمام یہ کرے کہ جب منہ دھوئے تو تھوڑا سا ملے بھی تاکہ اگر کوئی جگہ خشک رہ گئی تو وہاں پہ بھی پانی پہنچ جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ داڑھی کا خلال یہ بھی سنت ہے, داڑھی کا خلال کرے اور اس کا اور یہ دعا بھی پڑھے پانی مارے اور ایسے پھیرے ہا کزا امرانی ربی, سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے ہا کزا امرانی ربی. اور وضو کے درمیان کی ایک دعا ہے. اچھا وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ سنت ہے, لیکن اگر یہ بسم اللہ پڑھ لے بسم اللہ والحمد للہ, بسم اللہ والحمد للہ آسان ہے, تو جب تک وضو رہے گا فرشتہ ثواب لکھتا رہے گا, کیسے مزے ہیں سبحان اللہ. اور وضو کے درمیان کی دعا کیا ہے, اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی, وضو کے درمیان یہ دعا بھی پڑھتا رہے. اور جب ہاتھ دھوئے تو ہاتھ دھونے میں یوں نہ کرے کہ پانی لے کے ایسے یوں ڈال دیا, نہیں یوں نہ ڈالے بلکہ لے کر تھوڑا سا مل لے کونیوں سمیت تھوڑا سا, ملنے سے یہ ہوتا ہے کہ کوئی جگہ خشک نہیں رہتی، اس لیے وضو میں اس کی اس کا ذرا خیال کریں کہ تھوڑا سا ملنے کا اہتمام کریں، اس سے کوئی جگہ جو ہے وہ خشک نہ رہ جائے، تاکہ تین مرتبہ اس کو دھویا، پھر تین مرتبہ اس کو بھی، پھر مسح، مسح کرنا اور سر کا مسح کرنا، اور کان کی، کان کے اندرونی سطح کا مسح کرنا، بیرونی سطح کا مسح کرنا، گردن کا مسح کرنا، یہ سب میرے دوستوں سنت ہے. پھر اس کے بعد پاؤں کو دھوئے، اور ایک چیز کا اہتمام کریں کہ آپ کی ایک سنت یہ ہے کہ ناخن ہر جمعے جمعے کاٹا کرتے تھے، ہر ہفتے. تو میرے دوستو اب ناخن بڑے ہو جاتے ہیں تو اس کا ذرا، اگر کسی کے ناخن بڑے ہوں تو اہتمام سے ناخن کے اندر پانی پہنچائے، کیونکہ اگر جگہ سوکھی رہ گئی وضو نہیں ہوگا. اس لیے اس چیز کا بھی اہتمام ہونا چاہیے کہ وضو کے اندر ناخن اگر بڑے ہوں اہتمام سے پانی پہنچائے. اسی طرح سے جو پاؤں کی انگلیاں وہ ذرا نسبتاً قریب قریب ہوتی ہیں، پاؤں کی انگلیوں میں بھی خلال سنت ہے، اس لیے اس کا بھی اہتمام کرے کہ اگر پاؤں کے ناخن بڑے ہیں یا انگلیاں ہیں ذرا اہتمام سے تھوڑا سا کر لے تاکہ کوئی جگہ سوکھی نہ رہ جائے. اور اس کے بعد دعا پڑھنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اس دعا کا پڑھنا یہ سنت ہے. اب اس کے بعد اذان کا جواب دینا. اچھا اگر اذان کا موقع ملے تو ایک بات یاد رکھے، جو حی علی الصلاۃ ہوتا ہے کہ حی علی الصلاۃ پہ سینے کو نہ پھیرے، ایسے کہتے ہیں نا حی علی الصلاۃ، یہ درست نہیں ہے، بلکہ صرف گردن پھیرے ادھر اور حی علی الفلاح پہ ادھر، صرف گردن کو پھیرے، سینے کو نہ چھیڑے، سینہ اپنی جگہ رہے، صرف گردن کو دائیں بائیں موڑے، حی علی الصلاۃ پہ دائیں طرف، حی علی الفلاح پہ بائیں طرف. یہ سنت ہے، حدیث شریف میں یہ ثابت، حدیث شریف سے یہ ثابت ہے. اور اذان کا جواب دینا بازوں کے نزدیک واجب بھی ہے، جیسا اس کا بھی اہتمام کرے. اس کا طریقہ کیا ہے؟ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قولوا مثل ما یقول المؤذن، اذان کا جواب دو کیسے کہ جو مؤذن کہے تم بھی وہی کہو. مؤذن کہہ رہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کے جواب میں اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ کے جواب میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کے جواب میں بھی اتنا ہی کہنا چاہیے، اتنا ہی، اشہد ان محمد رسول اللہ. اس وقت درود شریف نہ پڑھے، اس وقت درود شریف نہیں پڑھے کہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نہ کہے، اس کا ایک محل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس حدیث شریف میں سکھایا کہ کب کہنا ہے، لہذا یہ بخاری شریف کی روایت ہے. اس وقت یہی کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اتنا کہے. اور پھر حی علی الصلاہ اور حی علی الفلاح کے جواب میں آپ نے خود سکھایا کہ یوں کہو، لا حول ولا قوت الا باللہ. اور فجر کی نماز میں صلاۃ خیر من النوم کے جواب میں صدقتا وبررتا، پھر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. یہ ہے اذان کا جواب ہو گیا، اب کیا کہے؟ اب وہ درود شریف والی بات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم صلوا علی، اب مجھ پر درود پڑھو. سبحان اللہ، کیونکہ عاشق ہے نا کہ نام آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس وقت درود شریف پڑھنے سے آپ نے کہا اب پڑھو. ثم، ثم مغالط کہلاتا ہے، پتہ چلا اذان کا جواب دینے کے بعد درود شریف پڑھے، اس وقت نہ پڑھے. یہی مسئلہ اقامت کے دوران بھی ہے کہ اقامت میں جب مقیم کہتا ہے، جب اقامت پڑھتا ہے وہ کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، اس وقت درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے، یہی جواب دے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کا جواب دینا بھی مستحب ہے. بہرحال پھر آپ نے فرمایا ثم صلوا علی، اب مجھ پر درود پڑھو. پھر یہ دعا پڑھے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته. اتنے الفاظ بخاری شریف کے ہیں یہ. اور یہ جو انک لا تخلف المیعاد، یہ جو الفاظ ہیں امام بہقی کی روایت کے ہیں، لہذا دعا اس طرح مکمل ہو جائے گی. لیکن یہ جو ریڈیو اور ٹی وی پر جو اذان کی آتی ہے پھر اس کے بعد جواب ہے، وہ جو اذان کے بعد کی جو دعا پڑھی جاتی ہے، اس میں دو چیزوں کا اضافہ ہے جو حدیث شریف میں الفاظ نہیں ہے، ودرجت الرفیہ اور ورزقنا شفاعت یوم القیامہ، اس کو نہ پڑھنا چاہیے. لہذا اذان کے بعد کی دعا کیا ہے؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. یہ اذان کے بعد کے جواب کی دعا ہوگی، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد اقامت ہے. اقامت کی سنت طریقہ کیا ہے؟ اقامت کہیں کہنے کا موقع ملے اس کو بھی سیکھے کہ ایک سانس میں کہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ایک سانس میں. پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ بھی ایک سانس میں. اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ بھی ایک سانس میں. حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، ایک سانس میں، حی علی الفلاح حی علی الفلاح ایک سانس میں، قد قامت الصلاح قد قامت الصلاح پھر ایک سانس میں، اب آخری دونوں جملے ایک سانس میں کہنے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ ایک سانس میں، یہ اقامت کا سنت طریقہ ہو گیا. اس کے بعد اب آتی ہے اس نماز کی باری. عرض کیا تھا کہ اب نماز میں دونوں پاؤں بالکل سیدھے، جب کھڑا ہو تو جھک کر نہ کھڑا ہو بلکہ سیدھا کھڑا ہو، کہ ایسے نہ جھک کر کھڑا ہو نہ اکڑ کے کھڑا ہو بلکہ اپنی درمیانی حالت میں، اور گردن کو ایسے جھکا کے نہیں کھڑا ہونا چاہیے، سر جھکا کے نہیں کھڑا ہونا چاہیے، ایسے کھڑے یہ توازو نہیں ہے، یہ توازو خلاف سنت ہے، مقبول نہیں ہے، بلکہ اپنی درمیانی حالت میں کھڑا ہو. کیسے؟ کہ نگاہ سجدے کی جگہ پر رکھے اور دونوں پاؤں کو جو ہے اس کی انگلیاں قبلے کی طرف رکھے، ایسے پاؤں وی شیپ میں نہ ہو کیسے ٹیڑھے، بلکہ پیرالل ہو، ایک دوسرے کے متوازی ہو برابر بالکل سیدھے ایسے ہو کھڑے ہو، اور پھر ہاتھ اٹھائے کان کی لو تک، یہ اس طرح. پھر اچھا ہتھیلی کا رخ قبلے کی طرف، انگلیوں کا رخ آسمان کی طرف. بعض لوگ ایسے کرتے ہیں، ایسے بھی نہیں کرنا چاہیے، اپنی گردن اپنی جگہ پہ رکھیں اور ہاتھ اٹھا کر، اگر مان لو کوئی کہتا ہے جی میرے ہاتھ اوپر نہیں اٹھتے، وہ مجبور ہے، اگر ایک آدمی ہے اس کو تکلیف ہے اس کے ہاتھ پنکھا چلا دے کیا؟ اچھا ہاں مچھری کی جیسے ہی میں کہہ رہا تھا کہ اگر وہ مچھری کی تو اب وہ جو ہے اپنی جگہ پر ہاتھ رکھے اور گردن کو نیچے نہ کرے، لہذا اپنی جگہ ایسے کر کے اللہ اکبر کہہ کر پھر ہاتھ کو باندھ لے، اور ہاتھ باندھے ہتھیلی کو، سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی کو الٹے ہاتھ کی ہتھیلی کی پشپ پر رکھے، تین انگلیاں سامنے، چھوٹی انگلی اور انگوٹھے سے ہلکا بنا دے، اور ناف کے نیچے. حدیث شریف میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، آپ فرماتے کہ تحت السرہ یعنی ناف کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ باندھتے تھے، اور اس کے بعد نگاہ نیچے رکھے اپنے سجدے کی جگہ پر، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک. یہ پڑھنا سنت ہے، پہلی رکعت کی ابتدا میں اس کا پڑھنا سنت ہے. پہلے تو بول لے، اس کے بعد ثنا کے بعد پہلی رکعت میں تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا یہ سنت ہے پہلی رکعت میں، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی تسمیہ جس کا نام ہے اس کا پڑھنا سنت ہے. ہر رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے یہ پڑھنا سنت ہے، اس کے بعد سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ جب امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو تو ایک چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ امام نے کہا اللہ اکبر تو مقتدی کی اللہ اکبر امام کی اللہ اکبر کی راہ کے بعد ختم ہو، اس مسئلے کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، ورنہ اقتدا اس کی درست نہیں ہوگی. لہذا اگر کسی امام کو عادت ہے کہ وہ لمبی اللہ اکبر کہتا ہے تو تھوڑا سا انتظار کر لے کہ ایسا ہو کہ ہماری راہ اس کی راہ سے پہلے ختم نہ ہو، لیکن اتنا بھی نہ کرے پتہ چلا امام نے قراءت شروع کر دی اور یہ جناب اپنی نیتیں ہی درست کر رہے ہیں کہ پانچ رکعت میں نماز پڑھتا ہوں فلاں، وہ پھر ٹوٹ گیا پھر شروع کر دیے، تو یہ بھی ایسا نہیں کہ وہ آرام سے وہ اپنا وہ کر رہے ہیں اور وہ اور کھڑے ہوئے ہیں اور اس کے بعد نیتیں لمبی لمبی اور پتہ چلا کہ امام نے قراءت شروع کر دی، یہ بھی نہیں، یہ بھی خلاف سنت ہے، بلکہ جلدی جیسے ہی آ گیا فوراً اب اپنی جو ہے وہ رکعت ہم نے شروع کرنی ہے، امام کے ساتھ نماز میں شامل ہونا ہے، لیکن راہ سے پہلے ہماری راہ ختم نہ ہو. اور جب امام کے ساتھ پڑھیں ولا والین پر آمین کہنا آہستہ آواز میں، یہ بھی سنت ہے. اس کے بعد رکوع کا طریقہ، اچھا پھر بعض لوگوں کو ایک عادت ہوتی ہے کہ جب ہاتھ کرتے نا تو ایسے ہاتھوں کو جھلاتے ہیں، یہ طریقہ فضول ہے، یا بعض ایسے کرتے ہیں ایسے، یہ مختلف طریقے، یہ ڈیزائن ہے، اسٹائل ہے یہ، لیکن یہ اسٹائل، یہ سب فضول حرکتیں، بس سیدھا اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ رہے ہیں. اسی طرح سے جب رکوع میں جاتے ہیں، اب رکوع میں نا ایسے پہلے جھلایا، قمیض ٹھیک کی، فلاں چیز بھی ٹھیک کی، اور سب ایسے ایسے کیا، پھر آرام سے رکوع میں جا رہے ہیں، یہ سب فضول حرکتیں ہیں. نماز کے اندر ایسا، میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں، ایسا استحضار ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. فرمائے کہ دیکھو جب ایک مزدور اگر اس کو معلوم ہو کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، وہ سگریٹ نہیں پیتا، کوئی ایسی فضول حرکت نہیں کرتا. فرمائے یہ استحضار دھیان ہونا چاہیے کہ میرا مالک کس اللہ کے سامنے میں کھڑا ہوں، اللہ کے سامنے تو کیسا استحضار کہ ادب کے ساتھ اور اہتمام سے کھڑا ہو. لہذا یہ حرکتیں بھی جو ہے وہ درست نہیں ہیں. اسی طرح سے وہ جو وتر کی نماز میں بھی، وہ عذر کی نماز میں بھی وہ ایسے جھلاتے ہیں پھر یوں کرتے ہیں، یہ بھی درست نہیں ہے. اور جنازے کی نماز میں کیا کرتے ہیں، ہاتھ تو نہیں اٹھاتے، امام نے کہا اللہ اکبر، ایسے یہ گردن اوپر نیچے کرتے ہیں تو یہ گردن کی ایکسرسائز نماز کے باہر کر لیں, یوں بھی کریں یوں بھی کریں اور یوں بھی کریں اور یوں بھی کریں, جتنے طریقے ہیں کر رہے, منع کوئی نہیں کرے گا, لیکن نماز میں ایسی کوئی فضول حرکت نہیں کرنی چاہیے. اپنی جگہ اس کو سمجھا ہوا کہ وہ اس نے کہا اللہ اکبر تو یوں کیا اور یوں کیا, ایسا یہ بالکل درست نہیں ہے, بلکہ اپنی جگہ ساکت کھڑا رہے, یہ سکون سے کھڑا رہنا یہ نماز کے لوازمات میں سے میرے دوستوں, نماز کے حسن میں سے کہ نماز کے اندر سکون ہو. اس لیے نماز کے اندر, اس لیے میرے شیخ ایک بات اور فرماتے ہیں کہ جب نماز شروع کرنے سے پہلے اپنے پورے جسم سے پوچھ لو, ہر جگہ سے کھجلی ہے بھائی, کان سے پوچھو بھائی صاحب کھجلی ہے, آنکھ سے پوچھ لو, ناک سے بھی پوچھ لو, کوئی چوہے بھی اندر ہیں اس کو نکال دیں, پورے ہاتھ پاؤں سب جگہ سے پوچھ لو. فرمایا جب جس کو کھجلی ہو وہاں کھجلی کر لو, پھر اس کے بعد جب اللہ اکبر کہہ دو پھر پورے جسم میں السلام علیکم تک ہونا یہ چاہیے کہ کھجلی مت کرو. فرمایا یہ عجیب بات ہے, نماز شروع کی اللہ اکبر, یعنی نماز نہیں تماشا ہوتی ہے. اور بھی بڑے بڑے اسٹائل ہوتے ہیں, میں وہ نہیں کر کے دکھاؤں گا, کہیں گے یار یہ اچھی حرکت نہیں ہے. تو لہذا اس لیے میرے دوستوں نماز ایسی ہو کہ سکون کے ساتھ ہو. لہذا آپ آ گیا, نماز بھی ہو رہی ہے, یاد رکھیے گا جتنی دیر میں نے کیا نا اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے میرے دوستوں. یہ نماز کو تو مفسد صلات ہے, یہ عمل, یہ نبات, یہ کام نماز کو توڑ دینے والا ہے اور ہمیں اس کا استحضار نہیں ہوتا. اس لیے کوئی ایسی حرکت بھی نہیں کرنی چاہیے غیر نماز میں. بعضوں کو عادت ہوتی ہے نا داڑھیوں سے کھیلتے ہیں, کوئی یوں داڑھی گھماتا ہے, کسی نے یوں کرنی ہوتی ہے, کسی کو مونچھوں کو تاؤ دینے کی عادت ہوتی ہے, لہٰذا نماز میں بھی جناب یوں کر رہے ہوتے ہیں ایسے, وہ کیوں اس کو خیال ہی نہیں ہوتا کہ میں کیا حرکت کر رہا ہوں. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے میرے دوستو ہماری نماز تباہ و برباد ہو رہی ہے, ہماری نماز ٹوٹ جاتی ہے. اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے. تو اب یہ ہوا پھر اللہ اکبر کہہ کر, اچھا نماز کا جو پہلا اللہ اکبر ہے وہ فرض ہے, اس کے بعد جتنے اللہ اکبر ہیں وہ سب کی سب سنت ہے. لہذا اگر کوئی آدمی نماز سے آیا, مسجد سے آ رہا ہے, مسجد میں داخل ہوا, اب امام نماز پڑھا رہا ہے اور امام قیام میں تھا, اچانک امام جو ہے رکوع میں چلا گیا, پھر اس وقت مسجد میں میراتھن ریس شروع ہو جاتی ہے, اب سب بھاگتے ہیں, دے دنا دن بھاگے جا رہے ہیں. میرے دوستو یہ فضول حرکت ہے, نہایت درجے کی فضول حرکت ہے. اطمینان سے چل کے آنا چاہیے, جی ہم عاشق نماز ہیں. بھائی عاشق نماز تھے تو پہلے کیوں بیٹھے سو رہے تھے, کیوں پہلے سے وضو کر کے کیوں نہیں آئے؟ اور اگر مان لو کہ آپ معذور ہیں تو جب معذور ہیں تو پھر ایسی حرکت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ جانتا ہے آپ معذور ہیں, آپ کو عذر لکھا جائے گا. کیوں؟ انسان ہے, بعض مرتبہ ایسے حالات پیش آتے ہیں وضو کر کے بالکل نماز کے لیے تیار ہوتا ہے, اچانک اس کو استنجا لگ جاتا ہے, تو یہ معذور ہوا نا, اس کا تو اپنا کوئی اختیار میں نہیں ہے. لہٰذا اس کے عذر کی محروم ہوئی ہوگی؟ ہرگز محروم نہیں ہوگی. لہٰذا نماز میں مسجد میں یہ بھاگنا, مسجد میں یہ بھاگنا میرے دوستوں نہایت درجے کی فضول حرکت ہے. اور پھر اس میں ایک تو یہ بھاگتے ہیں, دوسرا یہ ہوتا ہے کہ صف میں جگہ خالی ہے پیچھے کھڑے ہو جاتے, یہ بھی بہت بری حرکت ہے. صف کو پہلے مکمل کرنا چاہیے. اچھا ایک بات, اب سوال ہوتا ہے کہ چلو ہم بالکل آرام سے چل کے آئے, بالکل صحیح جگہ پر آ کے کھڑے ہو گئے, اب امام جو ہے وہ کسی وقت بھی رکوع سے آنے والا ہے واپس, اس کو نیچے اٹھا کے رکھنا ہے, اب کیا کریں؟ ہم کیسے ہوں کہ ہماری نماز بھی مل جائے؟ تو اب اس مسئلے کو خوب غور سے سن لیجئے. کیا ہے, اب چلتے ہوئے آئے کھڑے ہوئے, اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھا اور بغیر اللہ اکبر دوسرا کہے بھی رکوع میں چلے جائے, اس کی نماز بالکل درست ہے. سمجھ آ رہی میری بات؟ ہاں, کہ اس نے کہا پہلا اللہ اکبر فرض ہے نا, اور اس نے کہا اللہ اکبر, اب ہوتا ہی کہ تھوڑی دیر ٹھہرا, ابھی اس کا اتنا قیام ہو گیا جو فرض تھا اس کا ادا ہو چکا, اب یہ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائے, ایک طریقہ یہ بھی ہے, یہ بھی ٹھیک ہے. لیکن ایک طریقہ یہ بھی ہے, اس نے کہا اللہ اکبر اور رکوع میں چلا گیا, یہ اس کی نماز بالکل درست ہے. کیوں؟ کیونکہ جو دوسری تکبیر ہے رکوع میں جانے والی وہ سنت ہے, وہ سنت ہے. اگر اس کی یہ سنت چھوٹ بھی جائے گی تو اس کی نماز میں کوئی حرج نہیں ہے. سمجھ آ گئی میری بات؟ اگر کبھی ایسا موقع ہو تو اس ترکیب سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے, یہ ترکیب ہے جس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. جیسے ایک ترکیب ہے, آہ میرے مرشد کو جزائے خیر دے, فرمایا عجیب بات, فرمایا کہ جس آدمی کی قضا نمازیں ہوں, اب عشاء کی وتر ہے, اب عشاء کی وتر پرانی قضا ہے کیونکہ عشاء کی وتر بھی قضا کرنا ضروری ہے, اب عشاء کی وتر قضا کر رہا ہے, اب وہ نمازیں پڑھ رہا ہے, ایسی لوگ نمازیں پڑھے تو کسی نے تو کہتے ہیں ماشاءاللہ اچھا ہے نمازیں پڑھ رہے, لیکن فرمایا کہ اگر وہ دوبارہ ایسے ہاتھ اٹھائے گا دعا قنوت کے لیے, وہ کہیں گے اچھا تمہاری وتر بھی باقی تھی, سبحان اللہ. فرمایا کہ دیکھو اس وقت جو ہے رکوع میں بغیر ہاتھ اٹھائے بس کہہ دو اللہ اکبر اور دعا قنوت شروع کر دو، ہاتھ مت اٹھاؤ. کیوں؟ کیونکہ ہاتھ اٹھانا سنت ہے. اگر یہ سنت رہ بھی جائے گی، لیکن فرمایا لوگوں کو بدگمانی سے بچانا یہ ہمارے لیے ضروری ہے، اور اپنے گناہ پر گواہ مت بنا. اس لیے بس ایسے ہی کہہ دو اللہ اکبر اور اللہم انا نستعینک و نستغفرک، دعا قنوت شروع کر دو. سبحان اللہ، ہو گیا نا جناب. خیر، اب رکو کا طریقہ کیا کہ رکو کی حالت میں دونوں ہاتھ کی جو انگلیاں بالکل کھلی بھی ہوں گی اس طریقے سے گھٹنے پر رکھے کہ بالکل انگلیاں کھلی بھی ہو اور کونی سیدھی ہو، گھٹنے بھی سیدھے ہو. رکو اصل میں کیا ہے؟ نصف قیام ہے. یہ ایسے کھڑے نا انسان، بس یہ جو اوپر والے حصے کو یہ جو دھڑ ہے یہ جھک جائے، باقی ٹانگیں وانگے بالکل نیچے ویسے ہی رہیں گے. لہذا اس کے کیسے؟ گھٹنے پر ہاتھ رکھا اور اس کے بعد کمر اور وہ سب سیدھی کی، اور پھر سبحان ربی العظیم 3, 5 یا 7 مرتبہ یہ پڑھنا سنت ہے، اور پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہے وہ کھڑا ہو جائے. اکیلے نماز پڑھا ہے تو ربنا لک الحمد بھی ساتھ پڑھ لے، یہ بھی سنت ہے. ربنا لک الحمد کی 4 سیدھے ہیں، ربنا لک الحمد، ربنا ولک الحمد، اللہم ربنا لک الحمد، اللہم ربنا ولک الحمد، چاروں درست ہیں. افضل کون سا ہے؟ جس ترتیب سے میں نے بتایا، سب سے کم ربنا لک الحمد، پھر اس سے بہتر ربنا ولک الحمد، پھر اس سے بہتر اللہم ربنا لک الحمد، پھر سب سے بہتر اللہم ربنا ولک الحمد. ٹھیک ہے نا؟ لہٰذا جو بولے کوئی حرج نہیں ہے اس میں. اور اچھا، اپنی اکیلے کی نمازوں میں تو مستحبات اور زیادہ کی بلکہ فکر کرنی چاہیے. اکیلے جب انسان انفرادی طور پر خصوصاً نماز پڑھے تو ان چیزوں کا اہتمام کرے. کبھی کبھی وہ بھی دعا پڑھ لے، الحمدللہ حمدن کثیرن طیبن، نہیں یہ تو وہ تو میں دسترخوان اٹھانے کی ربنا لک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، کیونکہ دسترخوان اٹھانے کی یہ بھی دعا ہے نا، ساتھ ہی ہے. تو حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، یہ صرف اتنا بھی پڑھ لے. کبھی کبھی اس کو کہ وہ صحابی کی سنت ہے کہ ثواب لینے کے لیے فرشتوں کی ایک جماعت وہ دوڑی، تو لہٰذا یہ بھی کبھی کبھی اس کو بھی پڑھنے کا اہتمام کر لے. اور وہ جو دعا دسترخوان اٹھانے کی ہے، الحمدللہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنا عنہ ربنا، یہ دسترخوان اٹھانے کی دعا ہے. بہرحال تو اب کھڑا ہوا، اب اس کے بعد سجدے میں جانے کا طریقہ یہ ہے کہ بالکل 90 ڈگری ایسے اترنا ہے، 90 ڈگری کے ساتھ زاویہ قائمہ جس کو بولتے ہیں، بالکل سیدھا، ایسے نہ جائے، ایسے نہ جائے. اور اس کا طریقہ کہ اترے تو پہلے گھٹنے رکھے، پھر اپنے ہاتھوں کو رکھے، پھر ناک، پھر پیشانی. یہ اس کی ترتیب ہے کہ پہلے جائے گھٹنے رکھے، پھر ہاتھ، پھر ناک، پیشانی. جب اٹھے پیشانی، ناک، پھر ہاتھ، اور اس کے بعد 90 ڈگری ایسے، اس طریقے سے پورا سیدھا اٹھنا ہے. لیکن اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ بعض لوگ جو ہے اس میں یہ بھی کرتے. اچھا، ایک رکوع میں ایک عجیب تماشا دیکھا میں نے، ایک صاحب نماز پڑھ رہے تھے اللہ کی پناہ، ایسا کوئی آدمی آ جائے عجیب حال ہو جاتی، گئے رکو میں جیسے وہ چیز بالکل جا کے فکس ہو گئی. یعنی ایسی فضول حرکت ہے کہ اللہ کی پناہ، کہ وہ ایسا عجیب انداز سے وہ یوں ہاتھ کو گھما کے یوں کر کے کہ جھٹکا لگتا. ظالم پتہ نہیں اس کی تو نماز کیا ہو رہا، میری بہت خراب ہوئی نماز. لہٰذا وہ رکو سیدھا سیدھا ہے کہ آپ گئے اللہ اکبر کیسے کیا، رکو سے سیدھا کھڑے ہو گئے، سیدھی سیدھی ایک چیز ہے. ان فضول حرکتوں سے وہ نماز کا حسن ختم ہو جاتا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا، جب اٹھے بالکل جو ہے وہ سیدھا جائے اور سیدھا ایسے کھڑا ہو. ہاں البتہ کوئی بڈھا ہو گیا، معذور ہو گیا، اور نئی نئی شادی ہوئی ہے، کمر میں درد ہو رہا ہے، تو پھر اس کے لیے بہرحال معذور وہ معذور ہی میں شمار ہوگا. اس لیے لیکن 90 ڈگری سے جائے اور 90 ڈگری سے سیدھا کھڑانا، میرے دوستو اصل سنت یہی ہے. البتہ معذور ہے، میرے شیخ جب عذر کا زمانہ آیا حضرت والا کو تو دیکھا، تو حضرت والا بھی پھر بھی ہاتھ پہلے نہیں رکھتے تھے، بلکہ ایسے بیٹھ کر یوں سہارا لے لیا، سہارا لے کر پہلے گھٹنے رکھے، کیونکہ عمر ہے نا، انسان ہے، عمر کے تقاضے سے ہو سکتا ہے بیماری کے اندر کیا کیا ہوتا ہے. سہارا لیا پھر اس کے بعد، اور جب اٹھ رہے ایسے بیٹھے، ایسے بیٹھے پھر اس کے بعد ایسے سہارے سے. لہٰذا وہ جو آدمی بیمار ہے وہ ایسے بھی اٹھ سکتا ہے، یہ بیمار آدمی معذور کے لیے احکام ہے بھائی، اللہ کا شکر ہے. لیکن جو صحت مند آدمی ہو اور دوسری شادی کا خواہش مند ہو تو اس کو ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے. اب سجدے میں کیا ہے؟ سجدے کی سنت یہ کہ انگلیاں بالکل ملی ہوئی ہوں، انگلی کا رخ قبلے کی طرف ہو، اور ناک کو ان دونوں انگوٹھے کے درمیان میں رکھ لے، یہ اس ایسے، اور پاؤں کی انگلیاں موڑ کر اس کو بھی قبلے کی طرف، اور ہاتھوں کو ایسے کھول دینا، یہ بھی سنت ہے. لیکن جب جماعت سے نماز پڑھو اپنے ہاتھوں کو سمیٹ کر رکھے تاکہ برابر والے کو اذیت نہ ہو. اگر یہ رکو سجدے کا کہ انگلیاں موڑے، پاؤں کی بھی وہ رکھے اور ناک لگی رہے گی، اور یہ اس کے بعد بیٹھ جائے. ٹھیک ہے نا, دیکھ لیا پھر کرو, ہو گیا
ٹھیک ہے,
ورنہ بعد میں دکھا دینا یار, ہم یہی رہتے ہیں, کوئی بات نہیں, دس دفعہ پوچھ لینا. اچھا اس کے بعد یہ قاعدے میں بیٹھنا, یہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ انگلیاں نہ بالکل پیچھے رکھے, یعنی انگلیوں کو نہ بالکل پیچھے رکھے نہ بالکل ایسے رکھے کہ انگلی کو رخ جو ہے وہ زمین کی طرف ہو جائے, بلکہ اپنی آخری حد پر رکھے, اپنی آخری حد پر ایسے رکھے اپنی کہ وہ انگلی کا رخ بھی قبلے کی طرف رہے. پھر تحیات کا پڑھنا یہ مستقل, یہ تو تحیات کا پڑھنا واجب ہے. بہرحال اس میں اشہد اللہ الہ پر جو انگلی اٹھائی جاتی ہے اس کا طریقہ یہ کہ چھوٹی انگلی اس کے بعد والی انگلی کو ایسے بند کرے, اس طریقے سے بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کے پورے کو ایسے ملائے اس طریقے سے, پھر اس کے بعد اشہد اللہ الہ الا اللہ پر انگلی گرانا ہے. لیکن انگلی گرانے کے بعد ران سے نہ ملے بلکہ ران سے یہ اٹھی ہوئی رہے, سمجھ آ گئی نا, یعنی یہ جو ران ہے مثال ہے تو ایسے ایسے انگلی ایسے نہ رکھے بلکہ انگلی تھوڑی سی اٹھی رہے. اس کا نام ہے فقہ کی اصطلاح میں رفع سبابا, یعنی سبابا اس شہادت کی انگلی کو کہتے ہیں, اس کا اٹھا رہنا یہ سنت ہے. اس کے بعد آخری رکعت میں درود شریف کا پڑھنا یہ بھی سنت ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس کے بعد دعا قرآن پاک یا حدیث پاک کی کوئی دعا اس کا پڑھنا بھی سنت ہے. جیسے ہم جو دعا پڑھتے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا وانہ لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرتا من عندک ورحمنی انک انت الغفور الرحیم, یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کی روایت سے ثابت ہے. اور یہ بھی دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم. اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ دجال کا یہ ڈرامہ ہے, یہ کوئی ایسا نہیں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود دعا سے ثابت ہے کہ آپ نے امت کو سکھایا کہ اس کے فتنے سے پناہ مانگو, تو پتہ چلا یہ فتنہ ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کی اس فتنے سے حفاظت نصیب فرمائے. اور اس فتنے سے بچنے کا وہی ہے کہ طریقہ کہ تقویٰ کی دولت حاصل کرے, تعلق مع اللہ, صحبت اہل اللہ, سنت پر عمل, یہی ہمیں بچائے گا. یہ ہو گئی دعا. اب سلام پھرنا. اچھا رکوع کی حالت میں نگاہ, کھڑے ہونے کی حالت میں نگاہ سجدے کی جگہ پر, رکوع کی حالت میں نگاہ پاؤں کے انگوٹھے پر, سجدے میں نگاہ اپنی ناک پر, اور بیٹھنے کی حالت میں نگاہ اپنے زانو کے اوپر یعنی گود میں ہونی چاہیے. اب اس کے بعد جب سلام پھیرے تو سلام کا طریقہ کیا, سامنے سے شروع کرے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اپنی نگاہ اس کندھے پر رکھے اور ایسے چہرے کو پہلے. پھر جب دوسرا سلام کہنا ہو گردن واپس لائے, اب واپس دوسرا سلام کہے آہستہ, اس سے آہستہ آواز میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ ادھر یہ, اور فرشتوں کی نیت کرے. اکیلے نماز پڑھ رہا ہے تو اپنے دونوں فرشتوں کی نیت کرے, اور اگر جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے تو دائیں طرف جتنے نمازی ہیں سب کی نیت کرے, نیک جنات کی نیت کرے. اگر ادھر کھڑا ہے امام دائیں طرف ہوگا, امام کی بھی نیت کرے, امام کے لیے مقتدیوں کی نیت کرے, اور اگر وہاں کھڑا ہے امام بائیں طرف ہے جب ادھر کرے تو امام کی بھی نیت کرے. یہ ہے سلام کا طریقہ. دادا اس لیے ایسے گردن السلام علیکم, یہ السلام علیکم, السلام علیکم, اب ایسا نہیں. عجیب عجیب اسٹائل ہے نا ہر چیز کے اندر کہ اپنی مرضی کے, بعضے تو اٹھ کر بھی یوں دیکھتے ہیں ایسے کہ کیا ہے. دادا یہ طریقہ میرے دوستو درست نہیں ہے. اچھا ہاں ایک چیز یاد آئی, اٹھنے پر یاد آ گئی, دیکھو نا کوئی چیز نفع سے خالی نہیں ہے. دیکھو میں باکسر ہوں, ناک آؤٹ بھی کرتا رہتا ہوں. نفل نماز بیٹھ کر پڑھنے کا مسئلہ, بات مشہور ہے کہ نفل نماز بیٹھ کر پڑھنی چاہیے, یہ بات مشہور ہے. مسئلہ یہ ہے کہ نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے, اجازت ہے, صرف نفل کو بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے, اور باقی نماز بیٹھ کر پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی, الا عذر ہو, کوئی عذر ہو تب وہ بیٹھ سکتا ہے. اور نفل نماز اگر بیٹھ کر پڑھے گا, حدیث شریف میں آیا ثواب آدھا ہو جائے گا, یعنی بیٹھ کر پڑھ تو سکتا ہے نفل نماز لیکن ثواب آدھا ہو جائے گا. دادا اجازت ہے, منع نہیں ہے, لیکن ثواب ہمارا 50% آدھا رہ جائے گا. بس اسی سے سوچ لے کہ کیا کریں ہم لوگ. اب دوسری بات, اب آپ اس نفل میں اب جو مسئلہ یاد آتا ہے وہ ہے اصل کہ اب رکو کرتے نفل نماز میں, اور رکو کیسے, یہ طریقہ غلط ہے, اس کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. آرام سے اپنی جگہ, صرف اتنا یہ اپنی پیشانی گھٹنے کے محاذات میں لے آئے, ایسے کر کے بس یہ آپ کا رکوع ہو گیا. اتنا آسان دیکھو نا مسئلہ سیکھے کتنی آسانی ہے سبحان اللہ. اس لیے تو علم بہت بڑی نعمت ہے میرے دوستو کہ اتنا آسان کہ آپ نے یوں کیا آپ کا رکوع ہو گیا. دیکھو نا 45 ڈگری ہو گیا نا یہ 45 ڈگری پر اینگل پہ بن گیا بس رکوع ہو گیا. اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہاں تک جھک کر. اور لہذا سیدھا اتنا گھٹنے تک اپنی پیشانی کی آگے بس جھک گئے بس رکوع ہو گیا. دیکھیں نا میں نے پہلے کیا عرض کیا تھا کہ رکوع نام ہے آدھے دھڑ کو ہلانے کا. لہذا اپنا یہ دھڑ ہلایا بس رکوع ہو گیا سبحان اللہ. کتنا آسان ہے یہ چیز دین. اس نے کہا کہ علم جو ہے بہت بڑی نعمت ہے. اسی مسجد میں ایک صاحب آئے پوچھنے لگے ناک غسل کی حالت میں حالت غسل میں جو نماز ناک میں پانی چڑھاتے ہیں کتنا چڑھائیں. تو میں نے کہا تم کہاں تک چڑھاتے ہو؟ کہنا دماغ تک. اللہ اکبر. شکر ادا کرتا ہوں واقعی کہ دل سے نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علماء کی جوتی سیدھی کرنے کی توفیق دی. طالب علم ہوں ابھی تک طالب علم ہوں لیکن کیا کہ سب کیا ہے یہ جو ناک کی نرم ہے یہ ناک کا نرم حصہ ہڈی تک بس اتنا پانی پہنچایا بس ہی کافی ہے سبحان اللہ. ایسے ہی ایک صاحب انہوں نے کہا کان میں کتنا پانی ڈالو ہے تم کیسے ڈالتے ہو؟ ایسے کر کے یوں پورا مگا کہ اندر تک چلا جائے. نہیں میرے پیارے دوست یہ جو جتنا یہ حصہ بیرونی ہے یہ جو بیرونی حصہ جتنا ہے بس یہاں تک اس کا طریقہ میں جو کرتا ہوں میں یوں کر کے یوں ڈالتا ہوں پانی تاکہ اندر نہ جائے اور تاکہ جتنا ہے اپنی اہتمام سے پھر انگلی وغیرہ پھیر کے جتنا آگے تک ہے وہ چلا جائے سبحان اللہ. یعنی ایک ایک چیز میں کتنی سہولت ہے. بہرحال تو یہ مسئلہ بھی ہو گیا. اب نماز ختم ہو گئی. اب کیا کام؟ سب سے پہلا کام استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ نماز کے بعد سب سے پہلا کام. اور اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. زیادہ جو نمازیں جن نمازوں کے بعد سنتیں ہوتی ہیں اس میں میرا خود معمول ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اور جن نمازوں کے بعد سنت نہیں ہوتی جیسے عصر اور فجر کی نماز اس میں بھی یہی پڑھتا ہوں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 3 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اس کے بعد یہ بھی پڑھیں جیسے یہ جو عصر اور فجر کی نمازیں ہیں کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. نہیں لا الہ الا اللہ یار خود پڑھنا اور ہوتا ہے بتانا اور ہوتا ہے لا الہ الا اللہ. خیر چلو پھر بعد میں بتا دوں گا ابھی یاد نہیں آ رہا. حالانکہ معمول ہے پڑھنے کا لیکن وہ پڑھنا اور ہوتا ہے اور بتانا ہوتا ہے. نہیں یاد آ رہا. چلو انشاءاللہ پھر. بہرحال یہ استغفار ہو گیا. اب اس کے بعد دعا. دعا کا مانگنے کا طریقہ یہ کہ اپنے دونوں ہاتھ سینے کے سامنے رکھیں اور ہماری جو دعا کا قبلہ ہے وہ آسمان ہے. لہذا ہاتھوں کو آسمان کی طرف رکھیں نحو السما. ہتھیلی کا رخ آسمان کی طرف رکھیں اور تھوڑا سا ہتھیلی کے درمیان فاصلہ رکھ لیں. سبحان اللہ. میرے مرشد اس کو اس طرح فرماتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ سب سے بڑے نا اللہ تعالیٰ بڑی چیز دیں گے. ارے میاں بڑے ہیں بڑی چیز دیں گے. جیسے تربوز لینا ہو فرمایا ایسے پکڑو گے؟ نہیں تھوڑا سا کھلا رکھو گے. فرمایا اللہ تھوڑا سا کھلا رکھو. یہ یاد کرانے کے لیے کہ ایسے رکھے اور امید کرے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول فرما رہے. اور پھر جب اس کا دعا مانگ لے تو اپنے ایسے پھیر لے. ایسا نہ پیچھے پھینکے نہ ایسے پلٹی کریں بلکہ جو ملا دیکھیں نا کیا عجیب انداز ہے. فرمایا جو ملا اسے اپنے سر آنکھوں پہ رکھ لیا. سبحان اللہ. یہ ہوا کہ جو نعمت اللہ تعالیٰ جو عطا فرما رہے اس کو ہم نے اپنے سنا کو پرکھا. یہ ہے دعا. اور دعا کا طریقہ بھی ہے وہ کیسے. پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں حمد و ثنا کریں الحمد چاہے سورہ فاتحہ ہی پڑھ لے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یہ پڑھ لیا پھر درود شریف پڑھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں اپنی دعا کے آگے پیچھے درود شریف لگا دو کیونکہ یہ ایسی دعا ہے جو مقبول دعا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ تم اپنی دعا بیچ میں رکھو. ایسا نہیں ہوگا کہ درود شریف لے لیا بیچ کا پھینک دیا. سبحان اللہ. وہ اس بچے کی طرح نہیں ہوگا کہ بچے ماں کے بچے کو کھلانا تھی گولی اب گولی بچہ کھاتا نہیں تو اس نے گلاب جامن میں ڈال دی. اب گلاب جامن ڈال دی بیٹا میں پڑوس سے آ رہی ہوں ذرا تو ایک بیٹا گلاب جامن کھا لیا. جی اماں گلاب جامن کھا لیا گٹلی پھینک دی. تو ایسا نہیں ہے. تو میرے دوستو درود شریف جب قبول ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس درود شریف کی برکت سے ہماری تمام دعائیں جو ہیں وہ بھی انشاءاللہ قبول ہو جائیں گی. یہ امید رکھیں اور ایسے. اور پھر سب سے پہلے اپنے لیے دعا مانگیں. سب سے پہلے اپنے لیے دعا مانگنا یہ سنت ہے. رب اغفر لی ولی والدی اور اس کے بعد اپنے والدین کے لیے دعا مانگے، اپنے شیخ کے لیے دعا مانگے، اپنے استاد کے لیے دعا مانگے، اپنے مربی کے لیے دعا مانگے، پھر اس کے بعد اپنے بھائیوں کے لیے مانگے، رشتہ داروں کے لیے، دوستوں کے لیے، پھر اس کے بعد سارے عالم کے انسانوں کے لیے. یہ دعا کی ترتیب ہے میرے دوستوں. رب اغفر لی ولی والدی ولی من دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات. لہذا اس لیے یہ دعا کی ترتیب پہلے اپنے لیے، اپنے پھر والدین کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، بی بچوں کے لیے، اپنے اساتذہ، اپنے شیخ، اپنے مربی کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، پڑوسی وغیرہ، یا جنہوں نے دعا کی فرمائی، پھر سارے عالم کے انسانوں کے لیے. یہ ترتیب ہے. پھر آخر میں دوبارہ درود شریف پڑھیں، پھر اس کے بعد واخر دعوانا برحمتک یا ارحم الراحمین جو کرتے ہیں سبحان ربک رب، یعنی آخر میں بھی حمد و ثنا کریں، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، یہ بھی پڑھتے ہیں. تو لہذا یہ دعا ہو گئی. باقی سنتیں تو اور بہت ساری ہیں. بہرحال چھوڑا ایک مختصر ظاہری ہو لیا، مسلمان کا ظاہر اچھا ہو جائے، سنت کے مطابق ہو جائے، کیا کہنا. سب سے پہلے کیا ہے، ننگے سر نہیں، گھر سے تو ننگے سر نکلنا بھی نہیں چاہیے. ٹوپی پہنے، پگڑی پہنتا ہے ماشاءاللہ، نور الا نور ہے، ہر وقت پگڑی نہ پہنے. دماغ ہمارا خصوصاً کراچی کا موسم ایسا نہیں ہے کہ ہر وقت پگڑی پہنی جا سکے، اس لیے اس کا بھی خیال کریں. بہرحال ٹوپی، ننگے سر گھر سے باہر نہ نکلنا چاہیے. عرض کیا تھا، ننگے سر کھانا نہیں کھانا چاہیے، ننگے سر بیت الخلاء میں نہیں جانا چاہیے، ننگے سر گھر سے باہر بھی نہیں نکلنا چاہیے. اور بالوں کی چیز سنت ہے، کان کی لو تک تینوں طرف سے برابر یا بالکل صفن صفا. اور اس زمانے میں میرے مرشد فرماتے ہیں، زمانہ نازک ہے میر صاحب، دونوں ہاتھوں سے تھامیے شلوار. آج کل تو یہ ہے کہ مرد تو مرد، یعنی پہلے زمانے میں عورت مرد کو اشارہ کرے تو کرے، آج کل تو لڑکیاں تک اشارے کرتی ہیں. تو لیکن اس لیے بتا دیتا ہوں، یہ ہم سے نہ پوچھنا کہاں اشارے کرتی ہے، ہمیں تو آج تک کسی نے کہا نہیں. آپ کہتے ہیں اشارے کرتی ہے، بھائی یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن زمانہ بہت نازک ہے بھائی. اس لیے میرے شیخ فرماتے ہیں، سر گنجا رکھو، اور اگر پھر بھی فتنے کا اندیشہ، یہ بازوں کا حسن کا یہ عالم ہوتا ہے کہ حسن اس کا ہر طرح سالم رہا، حسن اس کا ہر طرح سالم رہا، سر منڈانے پر بھی وہ ظالم رہا. کوئی اگر گنجا ہو کر بھی ظالم، پتہ چلا زیادہ ہی خوبصورت لگ رہا، بعض لوگ گنجے ہو کر بھی خوبصورت لگتے ہیں. تو میرے شیخ فرماتے ہیں، اگر کوئی حسین اس کو زیادہ دیکھے، پھر تھوڑی سی ٹوپی کر کے زبان باہر نکالے ایسے کرے، تاکہ پتہ چلے کہ بھائی یہ بالکل ریجیکٹڈ مال ہے، اس لیے نظر بچائے. بہرحال یہ بال کی سنت ہے، اس کے نیچے آئیے آنکھ. اچھا ٹوپی پہننے کا بھی طریقہ ہے. اب ٹوپی پہنتے، یہ پتا چلا کسی نے پہنی تو بالکل ماتھے پر لے گئے کہ پتا یہ چلا یتیم خانے کے جنرل سیکٹری ہیں، ایسا. یا پھر ایسے لوفروں کی طرح کہ یہ ایسے ہی ٹوپی پہنی ہے اور لوفر آوارہ لوگوں کی طرح، یہ نہیں، بلکہ اس کا کہ ماتھے کو کھلا رکھے، بال کی اس طرح. اور یہ اسی لیے کہ ٹوپی یہ گول، یہ سنت ہے کہ ٹوپی گول ہو، ایسا وہ ہے وہ دروازے والی کہ جی حضرت محمد بن قاسم رحمہ اللہ تعالیٰ سندھ تشریف لائے تھے، اس لیے ہم دروازے والی ٹوپی پہنتے ہیں. میرے دوستوں وہ ثقافت ہو سکتی ہے لیکن سنت نہیں ہے. لہٰذا ٹوپی کی سنت ہی اس کی خصوصیت ہے کہ وہ گول ہونی چاہیے، گول ہونی چاہیے. اور اس میں دو روایتیں آئی ہیں، ایک تو اکثر روایت میں آپ کی ٹوپی چپکی ہوئی ہے کہ چپکی ہوئی ٹوپی پہنتے ہیں، اور لیکن جب کوئی وفد وغیرہ آتا تھا تو آپ اونچی ٹوپی پہنا کرتے تھے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ قاضی تھے، وہ ذرا اونچی ٹوپی پہنتے تھے. پر ذرا مقتدا حضرات تھوڑی سی اونچی ٹوپی پہن لیں تو یہ ہرگز خلاف سنت نہیں، بلکہ یہ بھی عین سنت ہے. ٹوپی ہوگی اس کے نیچے، تو لہٰذا ایسے کہہ رہے ماتھا کھلا ہو، بال کی اس تک. اور پھر آنکھوں کی سنت، ان آنکھوں سے کسی کی ماں بہن بہو بیٹی کو نہ دیکھیں. بھابھی سے پردہ ہے، سالی سے پردہ ہے، چچی سے پردہ ہے، ممانی سے پردہ ہے، اور چچا کی بیٹی، خالہ کی بیٹی، پھپھی کی بیٹی اور ماموں کی بیٹی، اس سے بھی پردہ ہے. اگر بیوی بن جائے پھر پردہ نہیں ہے، وجہ اسے بھی پردہ کر لے. وہ جیسے ایک عورت تھی نا، انتہائی درجے کی بدصورت، اب شوہر نے گھونگھٹ اٹھایا، اس نے بھی ناز سے پوچھا، سنیے جی میں کسے پردہ کروں کسے نہ کروں. اس نے شکل دیکھی، اس نے کہا تیرا جس سے جی چاہے تو پردہ کر، جس سے جی چاہے نہ کر، مجھ سے ضرور کر لیا کر. تو بہرحال وہ پردہ ہے. لیکن میرے دوستو، اگر بیوی حسن میں کم بھی ہو تو بیوی کو اس لیے پیار کرنا کہ میرا مالک خوش ہوگا کہ اللہ کہ میں نے تجھے بندی دی ہے، کیونکہ بیوی اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے. اس کو اس نیت سے پیار کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہے. لہٰذا اس لیے فقہا نے لکھا کہ اگر کسی کی بیوی نہایت درجے کی کالی ہے، اتنی کالی کہ بالکل کالا توے کی طرح کالی، اوپر سے موٹی ناک، موٹے موٹے ہونٹ، ذرہ برابر حسن نہیں ہے، اوپر سے ظالم لال لپسٹک لگا کر آ جائے، لال لال گوٹے والے کپڑے پہن کر آ گئی، اور پھر اور پھر آگے سے پوچھ بھی رہی ہے، سنیے میں کیسی لگ رہی ہوں، دل تو چاہ تربوز اٹھا کر منہ میں مار دے. لیکن کیا کہتا ہے، آ سبحان اللہ کیا ظالم لگ رہی ہو، آ جا سینے لال لگ جا ٹھا کر کے، لیکن بچوں کو سائڈ پہ کر کے. اس وقت یہ کہتا ہے کیوں، کہا کیا خوبصورت ماشاء اللہ، سارا حسن تو آپ ہی پر ختم ہے، جھوٹ بولا نا، سبحان اللہ، اس جھوٹ بولنے پر اس کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا، اور اگر اس نے سچ بول دیا، دل دکھا دیا، اس وقت اس کو گناہ ملے گا. کیا دیکھیے، کیا اللہ اکبر، اللہ ایسا ہے، اس لیے وہ نظر بچائے کہ کس سے، چچا کی بیٹی، خالہ، مامو، پھپھی کی بیٹیوں سے پردہ ہے، چچی مومانی سے پردہ ہے. یاد قاعدہ یہ، جس سے زندگی کسی موقع پر بھی شادی ہو سکتی ہے، تو اس سے ہمارا پردہ ہے، سالی سے بھی پردہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ بہنوئی صاحب اس کو موٹر سائیکل پر بٹھا کر لے جا رہے ہیں گھر پہنچانے کے لیے، اور پھر ہائیڈرولک بریکیں بھی لگا رہے ہیں ساتھ میں. یہ آنکھوں کا ہو گیا. اسی طرح سڑکوں پہ چلنے والی عورتیں، تصویریں سائن بورڈ میں ہو، اخبار میں ٹینس کی کھلاڑی کی تصویریں ہو، یا مس بیوٹی کی تصویر آئی ہو، ان سے بھی نظر بچائے. دل کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے میرے دوستوں، جب یہ عالم ہے تو ٹی وی پر کیا عالم ہوگا، پھر کہ ٹی وی پر دیکھیں گے تو کیا عالم ہوگا. اس لیے یہ آنکھ ہو گئی، یہ کان ہے، کان سے گانا نہ سنے، غیبت نہ سنے. اچھا سنا ایسے، اور ہمیں تم اور بتاؤ اب یہ سن رہے ہیں. اس طرح اپنی عبادتوں کو ہم لوگ تباہ و برباد کر رہے ہیں، اور اس گناہ اپنے اوپر لازم کر رہے ہیں. لہذا کان سے غیبت نہ سنے. اور اسی طرح اپنے موبائل کی گھنٹی، مہربانی کر کے ذرا موبائل کی گھنٹیوں کا ہم اثر نو جائزہ لیں، کہ ایسا نہ وہ گھنٹی میوزک اور گانے کی ٹون بھی اور پھر میوزک بھی. تو اس لیے سادہ گھنٹی رکھیں، بالکل سادہ. یہ کان ہو گئے، پھر یہ گال ہے، اس گال پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا باغ چڑھا لیں، باغ لگا لیں، اور ایک مٹھی داڑھی کا رکھنا سامنے سے، ایک مٹھی دائیں سے، ایک مٹھی بائیں سے، تینوں طرف سے میرے دوستوں، اور اپنی مٹھی سے ناپنا یہ واجب ہے. یہ داڑھی کا بچہ رکھنا یہ بھی واجب ہے، اس کو بھی نہ کاٹے. ادھر جو بال نکل آتے ہیں بازے لوگوں کے، ان کو بھی نہ کاٹے. یہ داڑھی کی سنت ہو گئی اور داڑھی کا طریقہ ہو گیا. داڑھی کا منڈانا حرام، اور ایک مٹھی سے چاول کے دانے کے برابر کم کرنا حرام. مونچھوں کا مسئلہ ہے، اس کنارے پر مونچھ آ گئی تو یہ گناہ ہے، کنارہ کھول دیا گناہ سے بچ جائے، لیکن صاف کر دیا یہ سنت پر عمل ہو گیا. لہذا مونچھوں کو صاف کرنا، بالکل باریک کرنا، اپنے لبوں کو ان کی لبوں کی طرح کیا، اپنی لبوں کو ان کی لبوں کی طرح کیا، یہ سنت ہے. اور کرتا شلوار، کرتے میں جو ہے نا بٹن نہ لگائے، کھلا رکھے. اور کالر، شیروانی کالر یہ کہلاتا ہے، یا گرمی لگے اس کو بھی ہٹا دے، یہ کالر بھی ہٹا دے، لیکن یہ جو شرٹ کالر ہے وہ شرٹ کالر نہ پہنے. اور اسی طرح سے یہ دامن جو ہے اس کو چورس بنائے، اور ناف سے لے کر گھٹنے تک چھپانا فرض ہے. ایسا نہیں چڈی پہن کے کیاری کو پانی دے رہا ہے، اور ساتھ میں کتا بھی کھڑا ہے کہ پتا چل جائے یہ چڈی ہم نے نہیں بنائی، اس کی کارستانی ہے، شلوار پوری تھی اس نے چڈی بنا دی. ناف سے گھٹنے تک چھپانا. بعض لوگ وضو کر رہے ہوتے ہیں پوری کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ طریقہ بھی ذرا درست نہیں ہے اس کا بھی. اور اس لیے یہ بھی آیا کہ بالکل ننگے بھی نہیں ہونا چاہیے، نہانے کی ضرورت ہے، لیکن ویسے کہ جیسے یہ انگریزوں کا طریقہ ہے، تو سوتے ہی ننگے ہیں ظالم، یہ اس سے فرشتوں کو بہت اذیت ہوتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے. لہٰذا بالکل ننگے بھی بلا ضرورت نہیں ہونا چاہیے. اور آخری بات یہ ظاہر کے لیے کہ اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھے، کھڑے ہونے کی حالت میں، چلنے کی حالت میں، بیٹھے میں ٹخنوں سے نیچے ہو جائے کوئی گناہ نہیں، موزے سے چھپ جائے کوئی گناہ نہیں، بس اوپر سے آنے والے لباس سے ٹخنے سے نیچے نہ لٹکے. اللہ تعالیٰ اور بھی ہے، بہر اللہ تعالیٰ اے ظاہر اور باطن اور ایک ایک سنت پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.